وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان کو بھارت کے ساتھ اپنے تنازعات حل کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات سمیت کسی بھی تیسرے فریق کی ثالثی قبول ہے۔ پاکستان کے اعلیٰ سفارتکار نے یہ بات متحدہ عرب امارات کے 3 روزہ دورے کے دوران خلیج ٹائمز سے انٹرویو کے دوران ایک ایسے وقت میں کہی ہے جب بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر بھی متحدہ عرب امارات کا دورہ کر رہے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے وزرائے خارجہ کی ایک ساتھ متحدہ عرب امارات میں موجودگی کی وجہ سے قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کہ دونوں وزرائے خارجہ کے درمیان متحدہ عرب امارات میں ملاقات ہو سکتی ہے۔ کابل سے ملنے والی اطلاعات کے مطابق طالبان اور افغانستان اسلامی جمہوریہ کی مذاکراتی ٹیموں کے قریبی ذرائع نے بتایا ہے کہ اقوام متحدہ اور دوسرے ممالک طالبان کو ترکی کی کانفرنس کے بارے میں اپنے فیصلے پر نظر ثانی کے لیے زور دے رہے ہیں۔ ذرائع کے مطابق اقوام متحدہ، قطر، امریکہ اور ترکی نے پچھلے دنوں میں طالبان کے ساتھ کئی ملاقاتیں کی ہیں اور طالبان اور امریکہ کے درمیان اعتماد سازی کی کوشش کی ہے اور انہیں کچھ کامیابی حاصل ہوئی ہے۔ اتوار کے روز وائٹ ہاؤس کے ایک اعلی عہدیدار نے کہا ہے کہ اگرچہ امریکہ افغانستان میں دہشت گردی کے خطرات پر توجہ مرکوز رکھے گا، مگر امریکی فوج کے انخلا کے بعد اس ملک کے مستقبل کے بارے میں کوئی بھی ضمانت فراہم نہیں کر سکتا۔ صدر جو بائیڈن نے بدھ کے روز اعلان کیا تھا کہ امریکہ 11 ستمبر تک اپنے بقیہ 2500 فوجی افغانستان سے واپس بلا لے گا، جو القاعدہ کے امریکہ پر اس حملے کی 20ویں برسی ہے جس نے امریکہ کی طویل ترین جنگ کو جنم دیا تھا۔ پروگرام فاکس نیوز سنڈے میں وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون سے پوچھا گیا تھا کہ عراق سے سن 2011 میں امریکی فوج کے انخلا کے بعد وہاں داعش دوبارہ قابض ہو گیا تھا اور جس نے سابق صدر باراک اوباما کو وہاں دوبارہ فوج بھیجنے پر مجبور کر دیا تھا، تو افغانستان میں اس کا کتنا خطرہ موجود ہے۔ جیک سلیون نے کہا کہ بائیڈن کا امریکی افواج کو واپس افغانستان بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں ہے۔ تاہم انہوں نے مزید کہا کہ مجھ سمیت کوئی بھی اس کی ضمانت نہیں دے سکتا کہ افغانستان کا مستقبل کیا ہوگا۔ افغان پارلیمنٹ کے متعدد اراکین نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے امریکہ کی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیون کے اس بیان پر شبہات کا اظہار کیا ہے، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ ستمبر میں افغانستان سے امریکی فوجیوں کے مجوزہ انخلا کے بعد افغانستان کی انٹیلیجنس معلومات حاصل کرنے کی صلاحیت متاثر ہوگی۔ افغانستان میں 2 دہائیوں سے جاری جنگ کے بارے میں کی جانے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 20 برس کے دوران جنگ میں 241,000 افراد ہلاک ہوئے، جن میں امریکی بھی شامل ہیں۔ تحقیق کے مطابق یہ اموات براہ راست اس جنگ کی وجہ سے ہوئیں۔ گزشتہ جمعے کو جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق اس جنگ پر اب تک امریکہ کے 22.60 خرب ڈالرز خرچ ہوئے ہیں۔ پاکستان جو کہ سن 2001 میں افغانستان پر امریکی حملے کا حصہ بنا، اس نے لگ بھگ 2,600 کلومیٹر کے علاقے میں فوجی آپریشنز کیے، جس میں اسے افغانستان میں بین الاقوامی افواج کی مدد بھی حاصل رہی۔ امریکہ کے محکمہ خزانہ نے جمعے کو 5 پاکستانی کمپنیوں اور 6 شہریوں پر پابندیاں عائد کی ہیں۔ یہ پابندیاں ان افراد اور کمپنیوں کے روسی سائبر کمپنیوں کو امریکہ کے صدارتی انتخابات میں مبینہ مداخلت میں معاونت کے الزام پر لگائی گئی ہیں۔ امریکہ نے سن 2020 کے صدارتی انتخابات میں مداخلت کے الزام میں 32 افراد اور اداروں پر پابندیاں لگائی ہیں۔ ان میں یہ 6 پاکستان کے شہری اور 5 کمپنیاں شامل ہیں، جبکہ روس کے کئی شہری اور کمپنیاں بھی پابندیوں کی زد میں آئے ہیں۔ لاہور کے علاقے ملتان روڈ پر چوک یتیم خانہ کے قریب کلدم جماعت تحریک لبیک پاکستان کا دھرنا 8ویں روز بھی جاری ہے۔ دھرنے میں شریک TLP کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ جب تک تحریک لبیک کے امیر سعد حسین رضوی کو رہا اور پاکستان سے فرانس کے سفیر کو نکالا نہیں جاتا، وہ اپنا احتجاج اور دھرنا جاری رکھیں گے۔ TLP کے خلاف پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائی کے بعد اہل سنت علماء کرام نے DLP کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان بھر میں پہیہ جھاڑ ہڑتال کی کال دے رکھی ہے، جس کے باعث ملک کے مختلف شہروں میں دکانیں جزوی طور پر بند ہیں۔ دوسری جانب مختلف دینی جماعتوں کے قائدین حکومت اور کلدم تحریک لبیک پاکستان کے درمیان مفاہمت کے لیے کوٹ لکھپت جیل میں TLP کے سربراہ سعد رضوی سے ملاقات کر رہے ہیں۔ خبریں ختم ہوئیں۔
ہم وائس آف امریکہ واشنگٹن سے آپ سے مخاطب ہیں۔
السلام علیکم، وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے نیوز شو کے ساتھ بہجت جیلانی حاضر خدمت ہے۔ ابھی خالد حمید سے آپ نے خبریں سنی۔ میڈیم ویو 972 کلو ہرٹز پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو کا آغاز کرتے ہیں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان کو بھارت کے ساتھ اپنے تنازعات حل کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات سمیت کسی بھی تیسرے فریق کی ثالثی قبول ہے۔ پاکستان کے اعلی سفارتکار نے یہ بات متحدہ عرب امارات کے 3 روزہ دورے کے دوران خلیج ٹائم سے انٹرویو کے دوران ایک ایسے وقت پر کہی جب بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر بھی متحدہ عرب امارات کا دورہ کر رہے ہیں۔ پاکستان اور بھارت کے وزرائے خارجہ کی ایک ساتھ متحدہ عرب امارات میں موجودگی کی وجہ سے خیال سرائیاں ہو رہی ہیں کہ دونوں وزرائے خارجہ کے درمیان وہاں ملاقات ہو سکتی ہے۔ تاہم پاکستان کے وزیر خارجہ قریشی کا کہنا ہے کہ ان کی اپنے بھارتی ہم منصب سے کوئی ملاقات طے نہیں، لیکن تجزیہ کار کہتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے وزرائے خارجہ کا ایک ہی وقت پر متحدہ امارات کا دورہ کرنا محض اتفاق نہیں ہو سکتا، اور تجزیہ کاروں کے خیال میں ان کے درمیان بالواسطہ یا بلا واسطہ بات چیت کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اسلام آباد سے رپورٹ کریں گے محمد جلیل تھوڑی دیر میں۔ بھارت میں کرونا کی صورتحال بد سے بدتر ہوتی جا رہی ہے۔ حکومت صورتحال پر قابو پانے میں ناکام نظر آ رہی ہے۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 273,810 افراد میں کرونا کی تشخیص ہوئی، جبکہ 1,619 افراد ہلاک ہو گئے۔ ملک کی مختلف ریاستوں کے ہسپتالوں میں بیڈز اور آکسیجن کی کمی ہو گئی ہے۔ دارالحکومت دلی کو بھی قلت کا سامنا ہے۔ شمشان گھاٹوں اور قبرستانوں میں جگہ کم پڑ گئی ہے۔ دلی کے وزیر اعلی اروند کیجریوال کے مطابق دلی کا صحت کا نظام اپنے انتہا کو پہنچ گیا ہے۔ انہوں نے آج یعنی 19 اپریل کی رات 10 بجے سے اگلے پیر کی صبح 5 بجے تک کے لیے لاک ڈاؤن لگا دیا ہے، البتہ لازمی خدمات کو اس سے مستثنا رکھا گیا۔ ادھر وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ کی جانب سے انتخابی ریلیاں کرنے پر سخت تنقید کی جا رہی ہے۔ مزید تفصیلات نئی دلی سے سہیل انجم کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں۔
رپورٹوں کے مطابق اس وقت ملک صحت ایمرجنسی کی گرفت میں ہے۔ سوشل میڈیا پر ایسی بے شمار ویڈیوز دیکھی جا سکتی ہیں جن میں شمشان گھاٹوں پر بھیڑ اور قبرستانوں میں جگہ کی تنگی نظر آ رہی ہے۔ اسپتالوں کے باہر میتوں اور مریضوں کو لانے والے ایمبولینسز کی قطاریں لگی ہیں۔ مردہ گھروں میں لاشوں کے ڈھیر ہیں اور بعض اسپتالوں میں ایک بستر پر دو دو مریض ہیں۔ گیلریز میں بھی بیڈ لگا دیے گئے ہیں۔ اسپتالوں میں بیڈز، ادویات اور آکسیجن کی مانگ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے۔ مریضوں کو دی جانے والی ضروری ادویات کی کمی ہو گئی ہے اور ان کی بلیک مارکیٹنگ شروع ہو گئی ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال جب کورونا کی پہلی لہر آئی تھی تو حکومت نے سخت اقدامات اٹھائے تھے اور عوام نے بھی کافی احتیاط سے کام لیا تھا، لیکن یہ دوسری لہر زیادہ خطرناک ثابت ہو رہی ہے۔ اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسیف سے وابستہ ڈاکٹر مظفر حسین غزالی نے وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ جب کورونا کیسز کم ہونے لگے تو لوگوں نے سمجھا کہ کورونا ختم ہو گیا اور انہوں نے لاپرواہی شروع کر دی۔
اس کی وجہ سے شادیاں، مذہبی پروگرام، سیاسی ریلیاں، یہ سب شروع ہو گئی اور لوگوں نے احتیاط کا دامن چھوڑ دیا۔ نتیجے کے طور پر جب دوسری لہر آئی کورونا کی تو وہ زیادہ خطرناک تھی۔ پہلے بزرگ اس کی زد میں آتے تھے، لیکن اب ادھیڑ عمر لوگ بھی، 40 سے اوپر کے لوگ بھی اس کی زد میں آ رہے ہیں۔ کئی خبریں ایسی ملی ہیں کہ بچے بھی اس کی زد میں آئے ہیں کورونا کی، یہ زیادہ خطرناک ہے۔
ایک سینئر تجزیہ کار آلوک موہن کہتے ہیں کہ حکومت کی ناقص پالیسیوں کی وجہ سے کورونا کے کیسز بڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہریدوار میں ہونے والے کمبھ میلے میں لاکھوں عقیدت مندوں نے شرکت کی، اور اب جبکہ وہ وہاں سے دوسرے مقامات پر جا رہے ہیں تو کیسز میں مزید اضافہ ہوگا۔
دنیا کے سب سے بڑے مرکز مکہ مدینہ میں جب پرتبندھ لگایا جا سکتا ہے، جہاں پر کم سے کم 120-130 دیشوں کے لوگ آتے ہیں، وہاں پر پچھلے سالوں سے پرتبندھ لگا ہے، تو کمبھ میلے پر پرتبندھ انہوں نے کیوں نہیں لگایا؟ یہ اپنے آپ میں سوال نشان اٹھتا ہے۔ جان پیاری ہے، کمبھ میلہ پیارا ہے۔
دراصل کانگریس پارٹی نے کیسز میں اضافے کے باوجود انتخاب ریلیاں کرنے پر وزیر اعظم نریندر مودی اور وزیر داخلہ امت شاہ پر سخت تنقید کی ہے۔ سینئر کانگریس رہنما راہل گاندھی نے اپنی مغربی بنگال کی تمام ریلیاں منسوخ کر دی ہیں۔ ریاست کی وزیر اعلی ممتا بنرجی نے بھی کلکتہ میں مزید ریلی نہ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
ادھر پاکستان میں بھی کرونا وائرس کی تیسری لہر میں شدت برقرار ہے. گزشتہ 24 گھنٹوں میں ملک میں رواں سال ریکارڈ 6,127 کیسز اور 149 اموات رپورٹ ہوئی. ملک میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں کرونا مریضوں کی تشخیص کے لیے سب سے زیادہ 71,836 ٹیسٹ کیے گئے. اتوار کو گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران رپورٹ ہونے والے کیسز کے بعد ملک میں کرونا متاثرین کی مجموعی تعداد 7,56,285 ہو گئی, جبکہ اموات 16,243 ہیں. پاکستان میں کرونا سے بچاؤ کے لیے ویکسینیشن مہم بھی جاری ہے. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 10,00,000 سے زائد افراد کو ویکسین لگائی جا چکی ہے. حکومت پاکستان نے کرونا ویکسینیشن کے لیے ایک بار پھر طبی عملے کی رجسٹریشن کا بھی فیصلہ کیا ہے. اور کرونا کی رپورٹوں, خبروں اور تازہ ترین اعداد و شمار کے بعد آئیے پروگرام میں شامل کرتے ہیں دوسری رپورٹیں. پاکستان کے وزیر مذہبی امور نور الحق قادری نے امید ظاہر کی ہے کہ کل عدم تحریک لبیک پاکستان TLP کے ساتھ جاری مذاکرات کے نتیجے میں مذہبی جماعت اپنے احتجاج کو ختم کر دے گی. ملک میں امن و امان کی صورتحال خراب نہیں ہوگی, جبکہ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان TLP کے ناموس رسالت کے معاملے پر فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کے لیے احتجاج کے معاملے پر آج پالیسی بیان دے رہے ہیں. قومی اسمبلی میں TLP کے لاہور میں احتجاج اور پولیس کے ساتھ جھڑپوں کے نتیجے میں پیدا شدہ صورتحال پر بات کرتے ہوئے وفاقی وزیر کا کہنا تھا کہ مذہبی جماعت کی قیادت سے مذاکرات کے دو دور ہو چکے ہیں اور تیسرا دور آج رات کو ہوگا. نور الحق قادری نے کہا کہ فرانس کے سفیر کو ملک بدر کرنے کے حوالے سے TLP قیادت کے ساتھ حکومتی وزراء کے کیے گئے معاہدے کے تحت اس معاملے کو پارلیمنٹ میں لانے کو تیار ہیں. لاہور میں واقع TLP کے مرکز کے باہر جاری دھرنے کو ختم کروانے کے نتیجے میں مظاہرین اور قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اہلکاروں کے درمیان جھڑپوں کے نتیجے میں 3 افراد جاں بحق جبکہ پولیس اہلکاروں سمیت دیگر متعدد افراد زخمی ہو گئے تھے. وفاقی وزیر نے اسپیکر قومی اسمبلی سے استدعا کی کہ وہ اس معاملے پر پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے دیں. انہوں نے کہا کہ حکومت نے TLP قیادت کو یہ پیشکش کر رکھی ہے کہ معاہدے کو دیکھتے ہوئے جو فیصلہ کیا جائے گا حکومت کی طرف سے اسے قبول کر لیا جائے گا. وزیر مذہبی امور کا کہنا تھا کہ علماء کرام اور ملک کے دینی طبقے کا بہت احترام ہے, مگر خارجہ پالیسی کا تعین پارلیمان اور دفتر خارجہ کا کام ہے. انہوں نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں یہ سعادت وزیر اعظم عمران خان کو حاصل ہے کہ انہوں نے ناموس رسالت کے تحفظ پر عالمی سطح پر بھرپور آواز بلند کی ہے. اس سے پہلے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے قومی اسمبلی سے خطاب میں کہا تھا کہ حکومت اس معاملے کو سنجیدگی سے دیکھ رہی ہے اور وزیر اعظم عمران خان پاکستان کے دفاع اور سالمیت کے لیے آج پالیسی بیان دے رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ حکومت ناموس رسالت پر کبھی کوئی سمجھوتا نہیں کرے گی. پاکستان میں کل عدم تحریک لبیک پاکستان اور انتظامیہ کی لاہور میں ہونے والی جھڑپوں پر پاکستان کی حکومت کی ہدایت پر تمام کوریج کو بند کروا دیا گیا ہے. پیمرا کی جانب سے جاری ہدایات کے مطابق الیکٹرانک میڈیا ایسی کوئی خبر نشر نہیں کر سکتا, لیکن اس موضوع پر حکومتی ترجمانوں کے بیانات نشر کرنے کی ہدایات بھی جاری کی جا رہی ہیں. ایسے میں معلومات کے لیے دستیاب سوشل میڈیا افواہوں کا گڑھ بن گیا ہے اور لاکھوں کی تعداد میں جعلی پوسٹ گردش کر رہی ہیں جن کے مطابق لاہور میں سینکڑوں افراد ہلاک ہوئے, جبکہ در حقیقت ایسا نہیں. صحافتی تنظیموں نے لاہور سمیت دیگر علاقوں میں احتجاج پر کوریج کی پابندی پر تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ الیکٹرانک میڈیا بند ہونے سے سوشل میڈیا پر افواہوں میں اضافہ ہو رہا ہے. حکومت کا کہنا ہے کہ ایسی افواہیں پھیلانے والوں کے خلاف کارروائی کی جائے گی. تفصیلات اسلام آباد سے عاصم علی رانا کی رپورٹ میں پیش کرتے ہیں.
لاہور میں کل عدم TLP کے مرکز پر ہونے والے آپریشن کے حوالے سے پاکستانی میڈیا پر مکمل بلیک آؤٹ رہا. حکومتی ہدایات کے پیش نظر کسی میڈیا پر کوئی خبر نہیں دکھائی گئی, صرف حکومتی موقف کو تمام چینلز پر دکھایا جا رہا تھا. اس صورتحال میں لاہور کے حوالے سے معلومات حاصل کرنے کے لیے صارفین کی بڑی تعداد نے سوشل میڈیا کا رخ کیا. سوشل میڈیا پر ٹویٹر سمیت مختلف سوشل میڈیا سائٹس پر بڑی تعداد میں ایسی تصویریں اور فوٹیجز شیئر کی جا رہی تھیں جن میں لاہور میں ہلاک اور زخمی ہونے والوں کی تعداد سینکڑوں میں بتائی جا رہی تھی. حکومت کی طرف سے واضح معلومات نہ ہونے کے باعث لاہور لہو لہو ہے جیسے ٹرینڈ بننا شروع ہو گئے. سینئر صحافی مظہر عباس کہتے ہیں کہ معلومات کو روکنا ہمیشہ نقصان دہ ہوتا ہے. کل جو کچھ لاہور میں ہوا وہ صحافی نہیں وہاں موجود لوگ بتا رہے تھے اور اس میں وہ صرف اپنا فائدہ دیکھ رہے تھے.
جب بھی آپ میڈیا پر پابندی لگائیں گے تو ظاہر ہے جو پروپیگنڈا ہے وہی انفارمیشن لوگوں کے پاس جائے گی. اب وہ صحیح ہو غلط ہو لیکن انفارمیشن تو ایک ہی جا رہی ہے نا, کیونکہ آپ نے مین اسٹریم میڈیا پہ پابندی لگا دی ہے. میڈیا کو انگیج کرنا چاہیے. میڈیا نے خود بھی اس چیز پہ ماضی میں اور کیا تھا کہ جی ہمیں لاشیں نہیں دکھانی چاہیے, ہمیں خون خرابہ نہیں دکھانا چاہیے, لیکن انفارمیشن بلاک کرنے کا جو نقصان ہوتا ہے وہ پھر پوری قوم کو بھگتنا ہوتا ہے.
لاہور میں ہونے والی ہنگامہ آرائی کے حوالے سے مختلف ٹرینڈز بنائے گئے. ان میں سے ایک ٹرینڈ سول وار ان پاکستان کے نام سے تھا. اس بارے میں میڈیا میٹرز فار ڈیموکریسی کے اسد بیگ کہتے ہیں کہ مین اسٹریم میڈیا کی معلومات کو سوشل میڈیا کی معلومات سے بہتر سمجھا جاتا ہے, لیکن اس کی عدم موجودگی کی وجہ سے بعض ایسی معلومات سامنے آئی جو بعض لوگ اپنے مقاصد کے لیے استعمال کر رہے تھے.
یہاں پہ رسپانسبلٹی آتی ہے اداروں کی, جو کہ ٹویٹر ہے فار انسٹنس اور فیس بک ہے اور باقی ڈیجیٹل پلیٹفارمس ہیں, کہ وہ اس چیز کو دیکھیں کہ جو ان کے پلیٹفارم پہ مس انفارمیشن ہے اس سے لوگوں کا جانی نقصان ہو رہا ہے, جانی اور مالی دونوں آبویسلی ہو رہا ہے, اور اس کی فزیکل, اگر انگریزی میں کہوں تو اس فزیکل امپلیکیشنز بہت بڑی ہیں.
تجزیہ کار اور سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ نگہداد کہتی ہیں کہ سوشل میڈیا پر کنٹرول بہت مشکل ہے, ایسے میں الیکٹرانک میڈیا کو بند کرنا ایک بڑی غلطی تھی.
تو ہم نے کل ڈس انفارمیشن دیکھا سوشل میڈیا پہ پھیلتے, اور اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ آپ کا مین اسٹریم میڈیا خبریں نہیں دے رہا تھا, اس کو اجازت بھی نہیں تھی, اور لوگوں میں ایک بے چینی تھی جاننے کے لیے کہ ہو کیا رہا ہے. تو جب کنزمپشن خبر کی زیادہ بڑھی کل, تو اسی طریقے سے کانٹینٹ کریٹ بھی زیادہ ہوا مس انفارمیشن اور ڈس انفارمیشن کے حوالے سے.
اس بارے میں پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کے ایک افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ ایسے اکاؤنٹس کے خلاف کارروائی کی جا رہی ہے جنہوں نے کل فیک نیوز پھیلائی. اس بارے میں مختلف اداروں کی طرف سے ایسے اکاؤنٹس کی تفصیلات پی ٹی اے کو جمع کروائی جا رہی ہیں, جہاں ویریفائی کرنے کے بعد سوشل میڈیا کمپنیوں کو ان اکاؤنٹس کو بند کرنے کا کہا جائے گا. آصف علی رانا, اردو وی او اے, اسلام آباد.
لاہور کے علاقے ملتان روڈ پر چوک جتیم خانہ کے قریب کل عدم جماعت تحریک لبیک پاکستان کا دھرنا آٹھویں روز بھی جاری ہے. دھرنے میں شریک ٹی ایل پی کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ جب تک تحریک لبیک کے امیر سعد حسین رضوی کو رہا اور پاکستان سے فرانس کے سفیر کو نکالا نہیں جاتا, وہ اپنا احتجاج اور دھرنا جاری رکھیں گے. ٹی ایل پی کے خلاف پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائی کے بعد اہل سنت علماء کرام نے ٹی ایل پی کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان بھر میں پہیا جام ہڑتال کی کال دے رکھی ہے, جس کے باعث ملک کے مختلف شہروں میں دکانیں جزوی طور پر بند ہیں. دوسری جانب مختلف دینی جماعتوں کے قائدین حکومت اور کلعدم تحریک لبیک پاکستان کے درمیان مفاہمت کے لیے کوٹ لکھپت جیل میں ٹی ایل پی کے سربراہ سعد رضوی سے ملاقات کر رہے ہیں. علماء کرام کے نو رکنی وفد کی کوشش ہے کہ حکومت اور ٹی ایل پی کے ساتھ معاملات خوش اسلوبی سے طے پا جائیں. ٹی ایل پی کے لاہور میں دھرنے کو ختم کرنے کے لیے اتوار کے روز پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے کارروائی کی تھی, جس میں متعدد زخمی اور ہلاکتوں کی بھی اطلاعات ہیں. لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کریں گے کچھ دیر کے بعد. وائٹ ہاؤس کے ایک اعلی عہدیدار نے کہا ہے کہ اگرچہ امریکہ وہاں دہشت گردی کے خطرات پر توجہ مرکوز رکھے گا, مگر امریکی فوج کے انخلا کے بعد افغانستان کے مستقبل کے بارے میں کوئی بھی ضمانت فراہم نہیں کر سکتا. صدر جو بائیڈن نے بدھ کے روز اعلان کیا تھا کہ امریکہ 11 ستمبر تک اپنے بقیہ 2500 فوجی افغانستان سے واپس بلا لے گا, جو القاعدہ کے امریکہ پر حملے کی 20ویں برسی بھی ہے اور جس نے امریکہ کی طویل ترین جنگ کو جنم دیا تھا. پروگرام فاکس نیوز سنڈے میں وائٹ ہاؤس کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان سے سوال کیا گیا تھا کہ عراق سے سن 2011 میں امریکی فوج کے انخلا کے بعد وہاں داعش دوبارہ قابض ہو گیا تھا اور جس نے سابق صدر باراک اوباما کو وہاں دوبارہ فوج بھیجنے پر مجبور کر دیا تھا, تو افغانستان میں اس کا کتنا خطرہ موجود ہے. جیک سلیوان نے کہا کہ بائیڈن کا امریکی افواج کو واپس افغانستان بھیجنے کا کوئی ارادہ نہیں, تاہم انہوں نے مزید کہا کہ ان سمیت کوئی بھی اس بات کی ضمانت نہیں دے سکتا کہ افغانستان کا مستقبل کیا ہوگا. ادھر افغان پارلیمنٹ کے متعدد ارکان نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے امریکہ کے قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان کے اس بیان پر شبہات کا اظہار کیا ہے, جس میں انہوں نے کہا کہ ستمبر میں افغانستان سے امریکی فوجیوں کے مجوزہ انخلا کے بعد افغانستان کی انٹیلیجنس معلومات حاصل کرنے کی صلاحیت متاثر ہوگی. افغان پارلیمان کے رکن شنکائی کا روخیل کا کہنا ہے کہ افغانستان میں موجود امریکی افواج سرحدوں سے ماورا دہشت گرد کارروائیوں کو نہیں روک سکی. پارلیمان کے ایک اور رکن عبد القادر کلاتوال نے بھی اسی طرح کے خیال کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ باہر سے دہشت گردوں کی سرگرمیوں پر قابو پانا ناممکن ہوگا. اس کے ساتھ ساتھ ہی پارلیمنٹ کے دو دیگر ارکان نادر خان کٹوازی اور ابرار اللہ مراد نے امریکی انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ وہ افغانستان سے انخلا سے قبل افغانستان میں قیام امن کے لیے اپنا اثر و رسوخ استعمال کریں. مراد کا کہنا تھا کہ اگر امریکی فوجیں قیام امن سے پہلے افغانستان سے نکل گئیں تو افغانستان ایک اور خانہ جنگی کا شکار ہو سکتا ہے. اس سے پہلے امریکی قومی سلامتی کے مشیر جیک سلیوان نے تسلیم کیا کہ امریکی فوجوں کے انخلا کے بعد افغانستان میں انٹیلیجنس جمع کرنے کی صلاحیت کم ہو جائے گی, لیکن انہوں نے یہ بھی کہا کہ افغانستان کے پاس اتنی صلاحیت موجود ہوگی کہ وہ اس بات کا بر وقت پتہ لگائیں کہ آیا القاعدہ دوبارہ سر اٹھا رہی ہے یا نہیں. افغانستان میں دو دہائیوں سے جاری جنگ کے بارے میں جاری کی جانے والی ایک رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ 20 سال کے دوران جنگ میں 241,000 افراد ہلاک ہو گئے جن میں امریکی بھی شامل ہیں۔ تحقیق کے مطابق یہ اموات براہ راست اس جنگ کی وجہ سے ہوئی جن میں 71,344 عام شہری، 2,442 امریکہ کے فوجی اہلکار، 78,314 افغان سیکورٹی اہلکار اور 84,191 مخالفین کی ہلاکتیں شامل ہیں۔ رواں ہفتے جمعے کے روز جاری ہونے والی رپورٹ کے مطابق اس جنگ پر اب تک امریکہ کے 22,60,000,000,000 خرچ ہوئے ہیں۔ سدرا ڈار تفصیل بتاتی ہیں۔
امریکہ کی براؤن یونیورسٹی کے واٹسن انسٹیٹیوٹ اور بوسٹن یونیورسٹی کے پارٹی سینٹر کے مشترکہ کاسٹ آف وار پروجیکٹ کے مطابق اس مالی اخراجات میں افغانستان اور پاکستان میں ہونے والے آپریشنز بھی شامل ہیں۔ امریکہ کے صدر جو بائیڈن نے بدھ کو اعلان کیا تھا کہ رواں سال 9/11 کی 20ویں برسی تک امریکہ کی افواج افغانستان سے نکل جائیں گی۔ امریکہ کے صدر کا کہنا تھا کہ یہ وقت ہے کہ ہمیشہ سے جاری جنگ کو ختم کیا جائے اور وہاں تعینات 3,000 فوجیوں کو واپس بلایا جائے، جس کا آغاز رواں سال 1 مئی سے ہوگا۔ اس تحقیق کی شریک ڈائریکٹر اور براؤن یونیورسٹی کی پروفیسر کیتھرین لٹس کا کہنا ہے کہ یہ اعداد و شمار جنگی نقصانات کا ثبوت ہے جن کا سامنا سب سے پہلے افغان عوام، پھر افواج اور امریکہ کی عوام کو کرنا پڑا۔ کیتھرین کے مطابق جنگ کا جلد سے جلد خاتمہ ہی منطقی اور انسانی حل ہے۔ بوسٹن یونیورسٹی کی پروفیسر اور تحقیق کی سربراہ محقق نیٹا کرفورڈ نے ان اعداد و شمار کو اخراجات کا صرف ایک حصہ قرار دیا۔ رپورٹ کے مطابق باقی خرچوں میں جنگ کو جاری رکھنے کے لیے پینٹاگون کے بجٹ میں $443 ارب کا اضافہ، سابق فوجیوں کی دیکھ بھال کے لیے $296 ارب مقرر کرنا، جنوبی ایشیائی ممالک میں فوجی تعیناتیوں کے لیے $530 ارب قرض اور بیرون ملک ہنگامی فنڈز کی مد میں خرچ کیے جانے والے $59 ارب بھی شامل ہیں۔ کریفورڈ کے مطابق افغانستان میں خرچ ہونے والے فنڈز میں جنگ کے پاکستان تک پھیلاؤ، لاکھوں مہاجرین اور بے گھر افراد جنگجوؤں اور غیر جنگجوؤں پر ہونے والے اخراجات اور امریکی فوجیوں پر ہونے والے اخراجات شامل ہیں۔ پاکستان جو کہ 2001 میں افغانستان پر امریکی حملے کا حصہ بنا، اس نے لگ بھگ 2600 کلومیٹر کے علاقے میں فوجی آپریشنز کیے، جس میں سے اسے افغانستان میں بین الاقوامی افواج کی مدد بھی حاصل رہی۔ واشنگٹن کی طرف سے پاکستان کو ان آپریشنز میں آنے والے اخراجات کولیشن سپورٹ فنڈ کی مد میں ادا کیے گئے جو کہ اس مقصد کے لیے بنا تھا۔ کاسٹ آف وار پروجیکٹ کو 10 سال پہلے اسکالرز اور ماہرین کے ایک گروپ نے تشکیل دیا تھا، جس کا مقصد 9/11 کے بعد افغانستان، عراق اور دوسرے ممالک میں شروع ہونے والی جنگوں کے دوران ہونے والے اخراجات کا تخمینہ لگانا تھا۔
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن ہے۔ آپ ہمارے پروگرام ہماری ویب سائٹ پر کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں، پتا ہے www.urduvoa.com۔
امریکہ کے محکمہ خزانہ نے 5 پاکستانی کمپنیوں اور 6 شہریوں پر پابندیاں عائد کر دی ہیں۔ یہ پابندیاں ان افراد اور کمپنیوں کے روسی سائبر کمپنیوں کو امریکہ کے صدارتی انتخابات میں مبینہ مداخلت میں معاونت کے الزام پر لگائی گئیں۔ کمپنیوں سے وابستہ افراد پر الزام ہے کہ انہوں نے روس کی کمپنی IRA کو جعلی شناختیں بنانے میں معاونت کی۔ امریکہ نے 2020 کے صدارتی انتخابات میں مداخلت کے الزام میں 32 افراد اور اداروں پر پابندیاں لگائی ہیں، جن میں یہ 6 پاکستان کے شہری اور 5 کمپنیاں بھی شامل ہیں، جبکہ روس کے کئی شہری اور کمپنیاں بھی پابندیوں کی زد میں آئے۔ وائٹ ہاؤس نے ایک بیان میں کہا کہ جن 32 کمپنیوں اور افراد پر پابندیاں لگائی گئیں، ان پر الزام ہے کہ انہوں نے روس کی حکومت کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے صدارتی انتخابات کے بارے میں غلط معلومات پھیلائیں اور انتخابات میں مداخلت کے مرتکب ہوئے۔ پاکستان کی کمپنیوں پر امریکہ کے قانون EOS 13848 اور 13694 کے تحت پابندی لگائی گئی ہے۔ اس قانون کے تحت امریکہ کے صدارتی انتخابات میں مداخلت کے جرم میں پابندیاں عائد کی جاتی ہیں۔ امریکہ اور چین، جو کاربن کی آلودگی پھیلانے والے دنیا کے سب سے بڑے ملک ہیں، آب و ہوا کی تبدیلی کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کے ایک معاہدے پر پہنچ گئے ہیں۔ ہفتے کو دیر گئے دونوں ملکوں نے ایک مشترکہ بیان میں کہا کہ آب و ہوا کے بحران سے نمٹنے کے لیے انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ اور دیگر ملکوں کے ساتھ تعاون کا عزم کیا ہے۔ ماحولیات کے لیے امریکہ کے خصوصی نمائندے جان کیری اور ان کے چینی ہم منصب شی جین ہوا کے درمیان یہ معاہدہ گزشتہ ہفتے شنگھائی میں 3 روزہ بات چیت کے بعد طے پایا، جبکہ اس ہفتے صدر بائیڈن اس موضوع پر ایک ورچوئل سربراہ کانفرنس کی میزبانی بھی کرنے والے ہیں۔ اور آئیے اب روس سے ملنے والی خبروں کا ایک خلاصہ پیش کرتے ہیں۔ ماسکو نے چیکوسلواکیا کے ان الزامات کے بعد کہ 2 روسی جاسوس، جن پر 2018 میں برطانیہ میں نرو ایجنٹ زہر دینے کا الزام ہے، سخت برہم ہو کر 20 چیک سفارتکاروں کو ملک سے نکل جانے کا حکم دیا ہے۔ ادھر پوپ فرانسس نے اتوار کے روز یوکرین کی سرحد کے قریب روسی فوجیوں کی بڑی تعداد میں تعیناتی پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور مشرقی یوکرین میں 7 سال سے جاری تنازع رائے میں کشیدگی کو کم کرنے کی کوششوں پر زور دیا ہے. اور روس کے اپوزیشن لیڈر الیکسی ناولنی جو جیل میں بھوک ہڑتال پر ہیں, ایک اتحادی نے پیر کے روز بتایا کہ ناولنی کی صحت کے بارے میں کسی اچھی خبر کی توقع نہیں. خبر ساں ادارے رائٹرز کے مطابق لیوبوف سوبول نے پیر کے روز ایخو موسکوی ریڈیو کو بتایا کہ آج بعد میں انہیں ناولنی کی صحت کے بارے میں کوئی تازہ خبر ملے گی. اسی دوران سی این این کے مطابق ناولنی کو دوبارہ ہسپتال بھیج دیا گیا ہے. امریکہ نے خبردار کیا ہے کہ اگر ناولنی کی جیل میں موت واقع ہوئی تو روس کو نتائج بھگتنا ہوں گے. ناولنی کے حامیوں نے ملک بھر میں احتجاج کا بھی فیصلہ کیا ہے. اسد نذیر ان خبروں کی تفصیل بیان کرتے ہیں.
پوپ فرانسس نے اتوار کے روز یوکرین کی سرحد کے قریب روسی فوجیوں کی بڑی تعداد میں تعیناتی پر تشویش کا اظہار کیا ہے اور مشرقی یوکرین میں 7 سال سے جاری تنازع آرائی میں کشیدگی کو کم کرنے کی کوششوں پر زور دیا ہے. یہاں یوکرینی افواج روس کے حمایت یافتہ باغیوں کے ساتھ نبرد آزما ہیں. یوکرینی حکام کا کہنا ہے کہ حالیہ ہفتوں کے دوران فائر بندی کی خلاف ورزیوں میں اضافہ ہوا ہے, جبکہ اس سال تقریباً 30 فوجی ہلاک ہو چکے ہیں. انہوں نے روس پر الزام لگایا کہ اس نے مشرقی یوکرین کی سرحد کے قریب 41,000 اور کرائمیا میں 42,000 فوجی تعینات کر کے کشیدگی کو ہوا دی ہے. کرائمیا میں روس کا ایک بہت بڑا بحری اڈا بھی موجود ہے. پوپ فرانسس نے سینٹ پیٹرز اسکوائر پر جمع ہونے والے افراد سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ فوجی سرگرمیوں میں اضافے کی شدت کا انتہائی تشویش کے ساتھ جائزہ لیتے ہیں, اور پوپ نے یہ بھی کہا کہ انہیں پوری امید ہے کہ تناؤ میں اضافے سے ممکن طور پر گریز کیا جائے گا اور اس کے برعکس باہمی اعتماد اور امن کو فروغ دینے کا عندیہ دیا جائے گا, جن کی بے حد ضرورت اور خواہش ہے. یوکرین نے الزام لگایا ہے کہ روس اپنی فوج کی تعیناتی سے کشیدگی کو ہوا دے رہا ہے, جبکہ روس نے اس تیاری کا جواز فراہم کرنے کی کوشش کرتے ہوئے اس کو وہ فوجی مشقیں قرار دے رہا ہے جو نیٹو کی جانب سے درپیش خطرات کے تناظر میں کی جا رہی ہیں. امریکہ اور نیٹو کا کہنا ہے کہ 2014 کے بعد روسی فوجیوں کی تعداد کہیں زیادہ ہے. اس وقت روس نے یوکرین کے جزیرہ نما کرائمیا پر قبضہ کیا تھا اور مشرقی یوکرین میں یوکرینی افواج اور علیحدگی پسندوں کے مابین لڑائی چھڑ گئی تھی. نیٹو کی طرف سے لاحق خطرے کا ذکر کرتے ہوئے روس نے کنٹرول لائن کے ساتھ ساتھ یوکرین کی جانب سے اشتعال انگیزی کا حوالہ دیتے ہوئے اپنے اقدام کو تحفظ اور سلامتی کے لیے ایک ضرورت قرار دیا ہے. روس سے متعلق ایک اور خبر میں ماسکو نے چیکوسلوواکیا کے ان الزامات کے بعد کہ دو روسی جاسوس جن پر 2018 میں برطانیہ میں اعصاب مفلوج کر دینے والے زہر دینے کا الزام ہے, اسلحہ کے چیک ڈپو میں 2014 کے دھماکے کے بھی ذمہ دار قرار دیے ہیں. اس میں دو افراد ہلاک ہو گئے تھے. روس نے سخت برہم ہو کر 20 چیک سفارتکاروں کو ملک سے نکل جانے کا حکم دے دیا ہے. ہفتے کے روز پراگ نے روس کے 18 ڈپلومیٹس کو ملک سے نکل جانے کے لیے کہا تھا. امریکی محکمہ خارجہ نے پراگ کے مضبوط رد عمل کی حمایت کی ہے, جبکہ یورپی یونین کے وزراء خارجہ آج اپنے اجلاس میں اس مسئلے پر غور کر رہے ہیں. ادھر اطلاعات ملی ہیں کہ روس میں حزب اختلاف کے اسیر رہنما الیکسی نیوالنی کے معالج نے کہا ہے کہ 3 ہفتے سے بھوک ہڑتال کرنے والے نیوالنی کی صحت مسلسل بگڑ رہی ہے اور وہ کسی وقت بھی مر سکتے ہیں. 44 سالہ سیاستدان نے کمر اور ٹانگوں میں درد کی شکایت کرتے ہوئے اپنے معالجین کی رسائی کا مطالبہ کیا تھا, جسے مسترد کرنے پر انہوں نے بھوک ہڑتال شروع کر دی تھی. دوسری جانب روسی حکام کا موقف ہے کہ نیوالنی کو ضرورت کے مطابق تمام تر میڈیکل سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں. امریکہ اور دوسرے مغربی ممالک نے نیوالنی کو زہر دینے کے الزام پر روسی حکام کے خلاف پابندیاں عائد کرتے ہوئے نیوالنی کی فوری رہائی پر زور دیا ہے. اسد عزیز، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
مصری حکام نے بتایا ہے کہ قاہرہ کے شمال میں مسافر ٹرین کے حادثے میں کم از کم 11 افراد ہلاک ہو گئے۔ ریلوے حکام کا کہنا ہے کہ کلوبیا صوبے کے شہر بانا میں اتوار کے روز ٹرین کی کم از کم 4 بوگیاں پٹری سے اتر گئیں۔ وزارت صحت نے ایک بیان میں کہا کہ کم از کم 98 مسافر زخمی بھی ہوئے۔ سوشل میڈیا پر سامنے آنے والے ویڈیوز میں دیکھا جا سکتا ہے کہ گاڑی کے ڈبے الٹے ہوئے ہیں اور مسافر اپنی جان بچانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ ٹرین مصر کے دارالحکومت سے نیل ڈیلٹا کے شہر منصورہ جا رہی تھی۔ مصر میں حالیہ برسوں میں ریل کے حادثوں میں یہ تازہ ترین واقعہ ہے۔ شام کی پارلیمنٹ کے سپیکر نے اتوار کے روز اعلان کیا ہے کہ 26 مئی کو صدارتی انتخابات کرائے جا رہے ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ ملک میں خانہ جنگی کے دوران یہ دوسرا انتخاب صدر بشار الاسد کو اقتدار ہی میں رکھے گا۔ حمودہ صباخ نے ایک بیان میں کہا کہ بیرون ملک شامی شہری 20 مئی کو سفارت خانوں میں ووٹ ڈال سکیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ممکنہ امیدوار پیر سے اپنی درخواستیں دے سکتے ہیں۔ سن 2000 میں اپنی والد کی موت کے بعد اقتدار سنبھالنے والے بشار الاسد نے ابھی تک انتخاب میں حصہ لینے کا باضابطہ طور پر اعلان نہیں کیا۔ انہوں نے پچھلے انتخابات میں 88% ووٹ لے کر کامیابی حاصل کی تھی۔ شام کے 2012 کے آئین کے تحت صدر 2 مرتبہ 7 سال کی صدارتی مدت پوری کر سکتا ہے، سوائے 2014 کے انتخاب میں منتخب ہونے والے صدر کے۔ امیدواروں کے لیے ضروری ہے کہ انہوں نے کم از کم 10 سال تک شام میں مستقل طور پر قیام کیا ہو۔ اس سے مراد یہ ہے کہ جلا وطنی میں زندگی گزارنے والے حزب اختلاف کے افراد انتخاب میں حصہ نہیں لے سکتے۔ پھر امیدواروں کے لیے کم از کم 35 ارکان پارلیمنٹ کی حمایت حاصل کرنا ضروری ہے، جبکہ پارلیمنٹ میں اسد کی باس پارٹی کا غلبہ ہے۔ اس سال انتخاب ایک ایسے وقت پر کرایا جا رہا ہے جب روس کی حمایت یافتہ شام کے حکومتی دستوں نے شمالی شہر حلب اور حزب اختلاف کے زیر اقتدار دیگر اہم علاقوں پر دوبارہ قبضہ کر لیا ہے، جس کے بعد دمشق کو ملک کے 2/3 حصے پر کنٹرول حاصل ہو گیا ہے۔ لیکن انتخاب ایک ایسے وقت پر منعقد ہو رہا ہے جب ملک کو شدید معاشی بحران کا بھی سامنا ہے۔ شام میں ایک عشرے سے جاری طویل خانہ جنگی کے نتیجے میں کم از کم 388,000 افراد ہلاک ہو چکے ہیں، جبکہ نصف آبادی بے گھر ہے۔ 5 راکٹوں نے اتوار کے روز ایک ایسی عراقی بیس کو نشانہ بنایا جہاں امریکی فوجی تعینات تھے۔ اس حملے میں 2 غیر ملکی کانٹریکٹرز اور 3 عراقی فوجی زخمی ہوئے۔ یہ تازہ حملہ ایک ایسے وقت پر کیا گیا جب بغداد کے اتحادیوں تہران اور واشنگٹن کے مابین تناؤ پایا جاتا ہے۔ سیکیورٹی ذرائع نے خبر رساں ادارے AFP کو بتایا کہ بغداد کے شمال میں بالات ایئر بیس پر فائر کیے گئے 2 راکٹ ایک ہاسٹل اور امریکی کمپنی سیلی پورٹ کی کینٹین سے ٹکرائے۔ فوری طور پر اس حملے کی ذمہ داری کسی نے دعویٰ نہیں کیا، تاہم امریکہ عموماً ایران سے منسلک عراقی دھڑوں کو اپنی فوجوں اور سفارتکاروں پر اس طرح کے حملوں کا ذمہ دار ٹھہراتا ہے۔ اور اب کرونا وائرس کی خبریں اور کچھ رپورٹیں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ کے مابین ایک ٹریول ببل کا افتتاح ہوا، جس کے تحت آسٹریلوی باشندے کرونا وائرس کے حوالے سے لازمی طور پر قرنطینہ میں داخل ہوئے بغیر نیوزی لینڈ کا دورہ کر سکیں گے۔ ولنگٹن بین الاقوامی ہوائی اڈے پر آمد کے گیٹ آسٹریلیا سے 4,155 کلومیٹر دوری پر سفر کرنے والے نیوزی لینڈ کے باشندوں اور ان کے دوستوں اور خاندان کے ارکان کے درمیان طویل انتظار کے بعد ملنے کی جذباتی کیفیت کا منظر نظر آیا، جو اب COVID-19 کے باعث علیحدگی کا ایک سال سے زیادہ عرصہ برداشت کر چکے ہیں۔ نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم جاسنڈا آرڈن نے دونوں ملکوں کے مابین قرنطینہ کے بغیر سفر کے پہلے دن کو ایک اہم سنگ میل قرار دیا، جو نیوزی لینڈ کی معیشت کو $1 ارب تک بڑھا سکتا ہے۔ 2019 میں تقریباً 15 لاکھ آسٹریلوی شہری نیوزی لینڈ آئے۔ یہ تعداد دنیا بھر سے بحر الکاہل علاقے کے سفر کرنے والے کل افراد کے 40% کے برابر ہے۔ آسٹریلیا اور نیوزی لینڈ COVID-19 کے پھیلاؤ کو کنٹرول کرنے میں بڑی حد تک کامیاب رہے۔ آسٹریلیا میں اس وقت کرونا وائرس کے 29,533 مستند کیسز موجود ہیں، جن میں 910 سموات بھی شامل ہیں، جبکہ نیوزی لینڈ میں آسٹریلیا سے آنے والے تمام مسافروں کے لیے قرنطینہ کی پابندی کو لازمی قرار دیا جاتا رہا۔ وزیر اعظم جاسنڈا آرڈن اور ان کے آسٹریلوی ہم منصب سکاٹ ماریسن دونوں نے خبردار کیا ہے کہ اگر COVID-19 نے دوبارہ سر اٹھایا تو یہ ٹریول ببل ختم کیا جا سکتا ہے۔ وائٹ ہاؤس کے ایک عہدیدار نے بتایا ہے کہ امریکہ اس امکان کی تیاری کر رہا ہے کہ کرونا ویکسین دینے کے 9 سے 12 ماہ کے دوران لوگوں کو ویکسین کی ایک تیسری خوراک دی جائے گی۔ امریکی صدر جو بائیڈن کے کرونا وائرس ریسپانس ٹاسک فورس کے چیف سائنس آفیسر ڈیوڈ کیسلر نے کانگریس کی کمیٹی کے روبرو شہادت کے دوران بتایا کہ سائنسدان اس وقت یہ جائزہ لے رہے ہیں کہ ویکسین کی مکمل خوراک لینے کے کتنے عرصے کے بعد جسم میں کرونا وائرس سے لڑنے کی مدافعت باقی رہے گی اور کب ویکسین کی مزید خوراک کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تفصیل بتاتی ہیں۔
امریکی صدر جو بائیڈن کے کرونا وائرس ریسپانس ٹاسک فورس کے چیف سائنس آفیسر ڈیوڈ کیسلر نے کانگریس کی کمیٹی کے روبرو شہادت کے دوران بتایا کہ اس وقت یہ خیال ہے کہ جو لوگ کسی جسمانی عارضے کی وجہ سے کرونا وائرس کے خلاف کم قوت مدافعت کے حامل ہیں، انہیں یہ خوراک پہلے دی جائے گی۔ دوسری طرف نشریاتی ادارے سی این بی سی نے رپورٹ کیا ہے کہ فائزر کے چیف ایگزیکٹو آفیسر البرٹ برولا نے کہا ہے کہ اس بات کا امکان ہے کہ 12 مہینوں کے اندر لوگوں کو ویکسین کی تیسری خوراک دی جائے گی. ابتدائی ڈیٹا کے مطابق فائزر اور موڈرنا کی ویکسینز کم از کم 6 مہینے تک وائرس کے خلاف مدافعت رکھتی ہیں. اس سے زیادہ کتنے عرصے تک یہ مدافعت مؤثر رہے گی اس پر تحقیق جاری ہے. ماہرین کا کہنا ہے کہ اگر مدافعت 6 مہینے سے زیادہ مؤثر رہتی بھی ہے تو تیزی سے پھیلنے والا کرونا وائرس اور اس کی نئی اقسام کی وجہ سے جن کے مستقبل میں نمودار ہونے کا امکان ہے سالانہ فلو شاٹس کی طرز پر کرونا وائرس کی خوراک بھی دینی پڑ سکتی ہے. دوسری طرف خبر رسان ادارے اے پی کے مطابق دنیا میں کرونا وائرس کی سب سے زیادہ ویکسین بنانے والی بھارتی کمپنی سیرم انسٹیٹیوٹ آف انڈیا کے سی او آدر پوناوالا نے امریکی صدر جو بائیڈن سے ایک ٹویٹ کے ذریعے کہا کہ وہ ویکسین کی خوراک بنانے کے ضروری خام مال کی برآمد سے پابندی ہٹائیں. بھارت میں ویکسین بنانے والی کمپنیوں اور ماہرین کو خدشہ ہے کہ امریکہ میں ویکسین کی پیداوار بڑھانے کے لیے امریکی قانون ڈیفینس پروڈکشن ایکٹ کی وجہ سے ویکسین بنانے کے لیے اہم خام مال کی برآمد پر بھی پابندیاں عائد ہیں. اس وجہ سے دنیا بھر میں ویکسین کے پیداوار پر اثر پڑ رہا ہے. موڈرنا کمپنی کی چیف ایگزیکٹو سٹیفنی بینسل نے جمعرات کے روز ایک آن لائن تقریب کے دوران کہا کہ امریکہ کی جانب سے ملک کے اندر ویکسین کی تیاری میں تیزی لانے کے لیے ویکسین کی تیاری میں استعمال ہونے والے خام مال پر برآمدی پابندیاں عائد کی گئی ہیں جن کی وجہ سے امریکہ میں ویکسین بنانے والی کمپنیاں بھی ویکسین برآمد نہیں کر پا رہی اور دنیا بھر میں ویکسین کی قلت دور نہیں ہو پا رہی. آدھر پوناوالا نے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا کہ اگر ہم نے اس وائرس کے خلاف مل کر لڑنا ہے تو امریکہ کے باہر ویکسین کی انڈسٹری کے نمائندے کے طور پر میری درخواست ہے کہ امریکہ خام مال کی برآمد سے پابندی ہٹائے تاکہ ویکسین کی پیداوار بڑھائی جا سکے. 10 ڈیموکریٹک سینیٹرز نے بھی صدر بائیڈن سے کہا کہ وہ بھارت اور جنوبی افریقہ کی جانب سے عالمی ادارہ برائے تجارت سے کی گئی اس اپیل کا ساتھ دیں کہ ادارہ عارضی طور پر انٹلیکچوئل پراپرٹی ضابطوں کو نرم کرے تاکہ وہ ممالک جو اپنے شہریوں کو ویکسین مہیا کرنے میں مشکل کا شکار ہیں ان کے لیے آسانی پیدا ہو سکے.
اور ڈبلیو ایچ او نے رواں ہفتے خبردار کیا ہے کہ اس کے باوجود کہ امریکہ سمیت کچھ ملکوں میں اس بات پر توجہ مرکوز کی گئی ہے کہ ویکسینیشن کے اعداد و شمار اوپر آنے کے ساتھ ہی پابندیاں کتنی نرم کر دی جائیں گی, یہ مہلک وبا دنیا بھر میں نئی بلندیوں کو پہنچ رہی ہے. ڈبلیو ایچ او کے ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر ٹیڈروس اڈھانوم گھیبریسس نے جمعے کو ایک پریس کانفرنس کے دوران کہا کہ دنیا بھر میں COVID-19 سے ہونے والی اموات کی شرح اور کیسز میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے. عالمی سطح پر پچھلے 2 مہینوں کے دوران ہر ہفتے سامنے آنے والے کیسز کی تعداد دگنی ہو گئی ہے جو اس وبا کے آغاز کے بعد سے بلند ترین شرح ہے. کچھ ملکوں میں جہاں پہلے یہ انفیکشن کم پھیلا تھا اب وہاں بھی تیزی دیکھنے میں آ رہی ہے. اور کرونا وائرس کی خبروں, اعداد و شمار اور رپورٹوں کے بعد کچھ اور خبریں آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. فرانس کے صدر ایمانوئل میکرون نے کہا ہے کہ عالمی طاقتوں کو روس کے مقابل آنے پر ایک واضح ریڈ لائن کھینچ دینی چاہیے اور ماسکو کے خلاف ممکنہ پابندیوں پر غور کرنا چاہیے. یہ بات انہوں نے امریکی ٹیلی ویژن نیٹ ورک سی بی ایس کو ایک انٹرویو میں کہی. اتوار کے روز دیے گئے ان کے ویڈیو انٹرویو کے ایک کلپ کے مطابق فرانسیسی صدر نے کہا کہ اپنی ساکھ قائم رکھنے کا صرف یہی راستہ ہے. انہوں نے کہا کہ اگرچہ تعزیرات بجائے خود کافی نہیں ہوتی مگر یہ ایک پیکج کا حصہ ہو سکتی ہیں. انہوں نے صدر پوٹن سے بات چیت کے لیے صدر بائیڈن کی آمادگی سے اتفاق بھی کیا. میکرون کے یہ ریمارکس روس کے بارے میں فرانس کے اس سے پہلے کے موقف سے مختلف اور اس کے اتحادی امریکہ سے قریب تر ہیں. اور اس کے ساتھ ہی خبریں ختم ہوئیں, لیکن ہمارا پروگرام یعنی نیوز شو ابھی جاری ہے. ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد حاضر ہوتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا مزید رپورٹیں سننے کے لیے.
تازہ ترین خبریں, ریڈیو پروگرامز, آڈیو اور ویڈیو رپورٹس دیکھنے, سننے اور پڑھنے کے لیے اپنے اسمارٹ فون پر ڈاؤن لوڈ کیجیے وی او اے اردو کی ایپ جو گوگل پلے اور ایپ سٹور پر دستیاب ہے. خبریں اب ہر وقت آپ کی مٹھی میں.
میڈیم ویو 972 kHz پر وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کی رپورٹوں پر مبنی نیوز شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے. اور آئیے اب پروگرام میں شامل کرتے ہیں کچھ اور رپورٹیں. جیسا کہ پروگرام کے آغاز میں ہم نے آپ کو بتایا تھا, پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ پاکستان کو بھارت کے ساتھ اپنے تنازعات حل کرنے کے لیے متحدہ عرب امارات سمیت کسی بھی تیسرے فریق کی ثالثی قبول ہے. پاکستان کے اعلی سفارتکار نے یہ بات متحدہ عرب امارات کے 3 روزہ دورے کے دوران خلیج ٹائمز کو انٹرویو دیتے ہوئے ایک ایسے وقت پر کہی جب بھارت کے وزیر خارجہ جے شنکر بھی متحدہ عرب امارات کے دورے پر ہیں. پاکستان اور بھارت کے وزرائے خارجہ کی ایک ساتھ متحدہ عرب امارات میں موجودگی سختی کی وجہ سے کیا سرائیاں ہو رہی ہیں کہ دونوں وزرائے خارجہ کے درمیان متحدہ عرب امارات میں ملاقات ہو سکتی ہے، لیکن پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں کہ ان کی اپنے بھارتی ہم منصب سے کوئی ملاقات طے نہیں، لیکن تجزیہ کار سمجھتے ہیں کہ پاکستان اور بھارت کے وزرائے خارجہ کا ایک ہی وقت میں متحدہ امارات کا دورہ کرنا محض اتفاق نہیں ہو سکتا، اور تجزیہ کاروں کے خیال میں ان کے درمیان بالواسطہ یا بلا واسطہ بات چیت کو خارج از امکان قرار نہیں دیا جا سکتا۔ اسلام آباد سے رپورٹ کر رہے ہیں محمد جلیل۔
پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی 3 روزہ سرکاری دورے پر ہفتے کو متحدہ عرب امارات پہنچے، جبکہ بھارت کے وزیر خارجہ جی شنکر بھی اتوار کو متحدہ عرب امارات پہنچے۔ اگرچہ پاکستان اور بھارت کی وزارت خارجہ کے عہدیدار ان دوروں کا محور دو طرفہ تعلقات کو قرار دے رہے ہیں، لیکن پاکستان اور بھارت کے اعلیٰ سفارتکاروں کی ایک ہی وقت میں متحدہ عرب امارات موجودگی کی وجہ سے ان کے اثرائیوں کو تقویت ملی ہے کہ شاید اس موقع پر ان کے درمیان کوئی ملاقات ہو سکتی ہے۔ لیکن پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کا کہنا ہے کہ ان کے دورے کا تعلق بھارت سے نہیں ہے۔ یاد رہے کہ حال ہی میں امریکہ میں متحدہ عرب امارات کے سفیر یوسف الطیبہ نے ایک آن لائن کانفرنس کے دوران اس بات کی تصدیق کی کہ ان کا ملک پاکستان اور بھارت کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے ثالثی کا کردار ادا کر رہا ہے۔ پاکستان کے سابق سیکرٹری خارجہ شمشاد احمد خان کا کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات کے پاکستان اور بھارت کے ساتھ نہایت قریبی تعلقات ہیں، اور ان کی یہ خواہش ہے کہ اسلام آباد اور نئی دہلی کے درمیان بھی تناؤ اور کشیدگی کم ہو۔
یہ جو گلف کی ریاستیں ہیں ان کے ہمارے ساتھ بہت پرانے گہرے برادرانہ اور قریبی رشتے ہیں، اسلامی رشتے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کے ہندوستان کے ساتھ بھی رشتے ہیں، تو ان کے لیے ظاہر ہے کہ ان کے لیے بعض دفعات مسائل پیدا ہوتے ہیں جو ہمارا کانفلکٹ انڈیا کے ساتھ اس کی وجہ سے۔
شمشاد احمد خان کا مزید کہنا ہے کہ متحدہ عرب امارات کی کوشش ہے کہ پاکستان اور بھارت کے درمیان سفارتی روابط دوبارہ بحال ہوں۔
تو اگر ان کی دلچسپی اس پہ ہے کہ وہ کسی طریقے سے ہندوستان اور پاکستان کے درمیان ماحول ہے اس کو بہتر بنانے کے لیے کوئی کردار ادا کر سکتے ہیں تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں، اور یہ ظاہر ہے کوئی چھپ کر بات نہیں ہو رہی۔ ظاہر ہے کہ دو وزیر خارجہ ہیں، اگر وہ ایک وقت میں امارات پر وزٹ کرتے ہیں تو وہ کوئی ظاہر پلاننگ کے ساتھ ہوتا ہے۔
دوسری جانب بین الاقوامی امور کے ماہر ظفر جسپال کا کہنا ہے کہ امریکہ کا قریبی اتحادی ہونے کے ناطے متحدہ عرب امارات کا خطے میں اہم کردار ہے، اس لیے ان کے بقول امارات پاکستان اور بھارت کو مذاکرات کی میز پر لانے کے لیے تعمیری کردار ادا کر سکتا ہے۔
وہ ممکن ہو سکتا ہے، ہمارے درمیان پہلے بھی رہے ہیں اور دونوں ملک یہ چاہتے بھی ہیں، کیونکہ نیوکلیئر پاورز ایک حد سے زیادہ اپنے ڈیڈ لاک نہیں رکھ سکتی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر فیئر آف انیڈورٹڈ ایکسیڈنٹل یوز آف نیوکلیئر ویپنز بڑھ جاتا ہے۔ ان چیزوں کو کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو چینل آف کمیونیکیشن تو رکھنے ہیں، اور جو اگر میں یو اے ای کے امبیسڈر کے جو اسٹیٹمنٹ ہے اس کو اگر میں کریکٹلی نریٹ کروں تو اس نے بالکل زیادہ ہوپ نہیں کہ اس نے بھی یہی کہا کہ ورکنگ فنکشنل ریلیشن کی اس نے بھی بات کی ہے، تو اس حساب سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک حد تک ہو سکتا ہے اور وہ ہو جائے گا۔
یاد رہے کہ گزشتہ ہفتے امریکہ میں ایک آن لائن سیمینار سے گفتگو کرتے ہوئے واشنگٹن میں متحدہ عرب امارات کے سفیر یوسف الطیبہ نے کہا کہ ان کا ملک بھارت اور پاکستان کے درمیان تناؤ کو کم کرنے کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ ان کے بقول شاید پاکستان اور بھارت بہترین دوست نہ بن پائیں، لیکن وہ یہ چاہتے ہیں کہ دونوں ملکوں کے درمیان فعال تعلقات قائم ہو سکیں۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ناموس رسالت کے معاملے پر تحریک لبیک اور حکومت کا مقصد ایک ہے، لیکن اس معاملے کے مستقل حل کے لیے احتجاج کی بجائے دوسری حکمت عملی اپنانے کی ضرورت ہے۔ وزیر اعظم نے پیر کے روز قوم سے خطاب میں کہا کہ پیغمبر اسلام اور ناموس رسالت ہر مسلمان کو عزیز ہے اور ان کی شان میں گستاخی سے مسلمانوں کو تکلیف پہنچتی ہے، لیکن مظاہروں اور احتجاج سے یہ معاملہ حل نہیں ہوگا۔ وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ تحریک لبیک نے فرانس کے سفیر کو واپس بھیجنے اور تعلقات منقطع کرنے کا مطالبہ کیا ہے، لیکن فرانس سے تعلقات ختم کرنے کا نقصان پاکستان کو ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ مظاہرے اور احتجاج اس بات کی گارنٹی نہیں کہ مغربی ممالک میں دوبارہ ایسا کوئی واقعہ نہیں ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ فرانس سے تعلقات ختم کرنے سے پاکستان پر یورپی یونین پابندی عائد کر دے گی, جس سے پاکستان کی ٹیکسٹائل کی برآمدات آدھی رہ جائیں گی. عمران خان نے کہا کہ پاکستان کی معیشت میں جو اب بہتری آئی ہے, روپیہ مستحکم ہوا ہے, یہ سب دوبارہ ختم ہو جائے گا. انہوں نے کہا کہ تحریک لبیک کے احتجاج اور توڑ پھوڑ سے ملک کو نقصان پہنچا ہے اور دوسرے ممالک ان حالات کا فائدہ اٹھاتے ہیں. وزیر اعظم نے بتایا کہ لاہور کے واقعے پر 4 لاکھ ٹویٹس 70% فیک اکاؤنٹ سے کی گئیں اور واٹس ایپ پر سینکڑوں پیغامات اور ویڈیو بھی جاری کی گئیں. ادھر لاہور کے علاقے ملتان روڈ پر چوک یتیم خانے کے قریب کلدم جماعت تحریک لبیک پاکستان کا دھرنا 8ویں روز بھی جاری ہے. دھرنے میں شریک ٹی ایل پی کے کارکنوں کا کہنا ہے کہ جب تک تحریک لبیک کے امیر سعد حسین رضوی کو رہا اور پاکستان سے فرانس کا سفیر نکالا نہیں جاتا, وہ اپنا احتجاج اور دھرنا جاری رکھیں گے. ٹی ایل پی کے خلاف پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائی کے بعد اہل سنت علماء کرام نے ٹی ایل پی کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پاکستان بھر میں پہیا جام ہڑتال کی کال دے رکھی ہے, جس کے ملک کے مختلف شہروں میں دکانیں جزوی طور پر بند ہیں. دوسری جانب مختلف دینی جماعتوں کے قائدین حکومت اور کلدم تحریک لبیک پاکستان کے درمیان مفاہمت کے لیے کوٹ لکھپت جیل میں ٹی ایل پی کے سربراہ سعد رضوی سے ملاقات کر رہے ہیں. علماء کرام کے نو رکنی وفد کی کوشش ہے کہ حکومت اور ٹی ایل پی کے ساتھ معاملات خوش اسلوبی سے طے پا جائیں. ٹی ایل پی کے لاہور میں دھرنے کو ختم کرنے کے لیے اتوار کے روز پولیس اور دیگر قانون نافذ کرنے والے اداروں نے بھی کارروائی کی تھی, جس میں متعدد زخمی اور ہلاکتوں کی بھی اطلاعات ہیں. لاہور سے ضیاء الرحمان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
لاہور میں پولیس اور رینجرز نے یتیم خانہ چوک پر تحریک لبیک پاکستان کے کارکنوں کے خلاف کاروائی کے باوجود یتیم خانہ چوک اور ملتان روڈ بدستور بند ہے. احتجاج کے باعث ملتان روڈ پر سکیم مور, یتیم خانہ چوک اور مور سمن آباد ہر قسم کی ٹریفک کے لیے مکمل طور پر بند ہے. پولیس اور ٹی ایل پی کے درمیان جھڑپوں کے باعث متعدد کمرشل گاڑیاں بھی سڑک پر موجود ہیں. انہی میں سے ایک ٹرک احسان احمد کا ہے, جو سامان لے کر لاہور کے علاقے شیرا کوٹ سے سندر انڈسٹریل اسٹیٹ جا رہا تھا. وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے احسان احمد نے بتایا کہ اسے یہاں کھڑے 4 روز ہو گئے ہیں, لیکن کوئی بھی اس کی مدد کے لیے نہیں آیا اور ٹرک میں موجود اس کا سارا سامان خراب ہو گیا ہے.
ہماری 43 گاڑی ہے, اس کے 10 ٹائر پنکچر, شیشہ سائڈ شیشہ بھی اینک بھی ٹوٹ گیا.
پنکچر کیسے ہوئی گاڑی؟
ان کے سوئے لگا دیے.
واضح رہے اتوار کے روز ٹی ایل پی کے دھرنے کو ختم کرانے کے لیے قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے کی جانے والی کارروائی میں جانی نقصان کی بھی اطلاعات ہیں. سی سی پی لاہور کے ترجمان انسپیکٹر رانا عارف کے مطابق ملتان روڈ کو اس لیے بند کیا گیا تاکہ دوسرے لوگوں کو نقصان سے بچایا جا سکے. وائس آف امریکہ سے مختصر گفتگو کرتے ہوئے رانا عارف نے بتایا کہ اتوار کی صبح ہونے والے آپریشن کے بعد پولیس نے کسی قسم کا دوبارہ آپریشن نہیں کیا. وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے اپنے ایک ویڈیو بیان میں کہا ہے کہ تحریک لبیک پاکستان سے حکومت نے مذاکرات شروع کر دیے ہیں. شیخ رشید احمد نے امید ظاہر کی کہ امید ہے مذاکرات جلد کامیاب ہو جائیں گے.
ٹی ایل پی سے بات چیت چل پڑی ہے اور پہلا دور کافی بہتری سے مکمل ہوا ہے. گرفتار جو بندے رومالی بنائے تھے پولیس والے 11, وہ چھوڑ دیے ہیں اور وہ خود بھی ٹی ایل پی کے لوگ مسجد رحمت للعالمین کے اندر چلے گئے ہیں اور پولیس بھی پیچھے ہٹ چکی ہے.
حکومت کا ٹی ایل پی کے خلاف آپریشن پر سابق چیئرمین رویت حلال کمیٹی مفتی منیب الرحمان نے کلدم تحریک لبیک پاکستان کے گرفتار کیے گئے کارکنوں کو فوری طور پر رہا کرنے کا مطالبہ کیا ہے. انہوں نے ٹی ایل پی کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے پیر کے روز پاکستان بھر میں پہیا جام ہڑتال کا اعلان کیا ہے, جس پر پاکستان کے مختلف شہروں میں جزوی طور پر تاجر برادری کی جانب سے ہڑتال کی جا رہی ہے. ٹی ایل پی کی قائدین کی جانب سے جاری کردہ ایک ویڈیو بیان میں کہا گیا ہے کہ حکومت ان سے کیے گئے وعدے کی خلاف ورزی نہ کرے. بیان کے مطابق جب تک ٹی ایل پی کے امیر سعد حسین رضوی کو رہا نہیں کیا جاتا اور پاکستان سے فرانس کے سفیر کو نہیں نکالا جاتا, ان کا احتجاج جاری رہے گا. واضح رہے ٹی ایل پی نے فرانس میں مبینہ طور پر شائع ہونے والے گستاخانہ خاکوں کے خلاف پاکستان سے فرانس کے سفیر کو نکالنے اور فرانسیسی اشیاء کی درآمد پر پابندی کا مطالبہ کر رکھا ہے. ضیاء الرحمان, وائس آف امریکہ, لاہور.
اور آئیے اب بات کرتے ہیں کچھ صحت کے حوالے سے. جیسا کہ آپ جانتے ہیں دنیا بھر میں مسلمان رمضان کے روزے رکھ رہے ہیں. رمضان میں ورزش کے حوالے سے متعدد افراد کے ذہن میں بے شمار سوالات جنم لیتے ہیں کہ آیا روزہ رکھ کر ورزش کی جا سکتی ہے یا نہیں, اور رمضان میں ورزش کرنے کا بہترین وقت کیا ہو سکتا ہے. ان سوالات کے حوالے سے کراچی کے ISSA سرٹیفائیڈ کارڈیو اینڈ ڈائٹرک ٹرینر اور ڈینٹل سرجن ڈاکٹر حسنین رضوی نے وائس آف امریکہ سے بات کرتے ہوئے بتایا ہے کہ رمضان میں ورزش کرنا بے حد ضروری ہے, ورنہ آپ بہت سست روی کا شکار ہو جاتے ہیں. انہوں نے یہ بھی بتایا کہ رمضان میں ورزش کرنا مکمل طور پر محفوظ ہے. لوگوں کو رمضان میں بھی ورزش کے سلسلے کو جاری رکھنا چاہیے کیونکہ یہ جسم کو پھرتیلا اور توانا رکھتی ہے. سمن خان کی رپورٹ میں تفصیل پیش کرتے ہیں.
بہت سے افراد رمضان میں ورزش کرنے کے اوقات کے حوالے سے تذبذب میں مبتلا ہوتے ہیں کہ انہیں روزہ رکھ کر ورزش کرنی چاہیے یا روزہ کھولنے کے بعد. اس زمن میں ڈاکٹر حسنین رضوی کا کہنا ہے کہ رمضان میں ورزش کرنے کے اوقات بہت زیادہ معنی رکھتے ہیں کہ آپ کس وقت ورزش کر رہے ہیں. ان کے بقول اگر آپ روزے کی حالت میں صبح ہی ورزش کر لیتے ہیں تو یہ آپ کی صحت کے لیے ایک اچھا فیصلہ ثابت نہیں ہوگا، کیونکہ صبح ورزش کرنے کے بعد آپ کے جسم میں پورا دن گزارنے کے لیے توانائی باقی نہیں رہے گی. انہوں نے رمضان میں ورزش کے بہترین وقت کے حوالے سے بتایا کہ افطار سے 20 سے 30 منٹ پہلے ورزش کرنا معاون ثابت ہوتا ہے، کیونکہ جب آپ ورزش کر کے فارغ ہوں گے تو اس کے تھوڑی ہی دیر بعد روزہ کھولنے کا وقت ہو جاتا ہے. ان کے مطابق اگر کوئی روزے کی حالت میں ورزش نہیں کرنا چاہتا تو انہیں چاہیے کہ وہ افطار میں بہت ہلکی غذا لیں اور افطار کے کچھ دیر بعد ورزش کی جا سکتی ہے. ڈاکٹر حسنین رضوی کہتے ہیں کہ ہمیں ہائی انٹینسٹی انٹرول ٹریننگ یا ورک آؤٹ کرنے چاہیے. ہائی انٹینسٹی انٹرول ٹریننگ میں لنجز، اسکواٹس، رننگ، کرنچز اور اس طرح دیگر ایکسرسائزز شامل ہوتی ہیں جس سے دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے اور یہ ورزش جسم کی چربی کم کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہے. ڈاکٹر حسنین رضوی کا کہنا ہے کہ کوشش کرنی چاہیے کہ کم از کم 20 منٹ ورزش لازمی کی جائے اور ہر 2 سے 3 دن بعد اپنی ورزش کا دورانیہ بڑھانا چاہیے. ان کا کہنا ہے کہ اگر روزانہ ایک ہی طرح کی ورزش کی جائے تو اس سے جسم پر اثرات کم ہوں گے. ان کے بقول اگر روزانہ ٹریڈ مل یعنی ورزش کی مشین کے ذریعے بھی ورزش کی جائے تو 2 سے 3 دن بعد ٹریڈ مل کی رفتار اور دورانیے کو بڑھاتے رہنا چاہیے. ان کا مزید کہنا ہے کہ رمضان میں روزہ رکھنے اور ورزش کرنے سے بہت توانائی خرچ ہوتی ہے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ایسی غذا کا استعمال کیا جائے جو غذائیت سے بھرپور ہو. پھل اور سبزیاں توانائی بخش ہوتی ہیں اور ساتھ ہی پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے. ڈاکٹر حسنین رضوی کے مطابق رمضان میں فٹ رہنے کا ایک انتہائی آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اپنے وزن، قد اور عمر کے حساب سے مینٹیننس کیلوریز نکالیں. ان کے مطابق مینٹیننس کیلوریز وہ ہوتی ہیں جس سے وزن معتدل رہتا ہے. اگر مینٹیننس کیلوریز سے زیادہ کیلوریز لی جائیں تو اس سے وزن بڑھے گا، اور اگر اس سے کم کیلوریز لی جائیں تو وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا. لیکن سب سے پہلے تو یہ جاننا ضروری ہے کہ کیلوریز ہوتی کیا ہیں. کیلوری یا حرارہ بنیادی طور پر توانائی ناپنے کا یونٹ ہے، جس کی تعریف یہ بیان کی جاتی ہے کہ 1 گرام پانی کا درجہ حرارت 1 سینٹی گریڈ بڑھانے کے لیے درکار توانائی یا حرارت کو 1 کیلوری کہا جاتا ہے. سن 1948 سے کیلوری کو توانائی کی ایک اور اکائی جول کے تناسب سے بیان کیا جاتا ہے، جس کے مطابق ایک کیلوری 4.2 جول کے مساوی ہوتی ہے. خوراک میں شامل کیلوریز سے مراد اس سے حاصل ہونے والی توانائی ہے جس کا تعین کیلوریز کی مقدار سے کیا جاتا ہے. ہم روزمرہ جو بھی غذا کھاتے ہیں اس میں کیلوریز کی الگ الگ مقدار ہوتی ہے. یہی کیلوریز انسانی جسم کو توانائی فراہم کرتی ہیں اور کام کاج کے قابل بناتی ہیں. غذا کے ذریعے جسم کو ملنے والی کیلوریز کی غیر استعمال شدہ مقدار وزن میں اضافے کا باعث بنتی ہے. اس لیے وزن کم کرنے یا معتدل رکھنے کے لیے اپنی روزمرہ کیلوریز کی ضرورت اور کھانے پینے کی اشیاء میں کیلوریز کی مقدار کو دیکھتے ہوئے غذائی معمول ترتیب دینا چاہیے. ڈاکٹر حسنین رضوی کا کہنا ہے کہ اگر رمضان میں اپنا وزن کم کرنا ہے تو مثال کے طور پر آپ کی مینٹیننس کیلوریز 1800 ہیں تو وزن کم کرنے کے لیے 1400 یا 1500 کے قریب کیلوریز لینی ہوں گی. اسی طرح کی غذا لینے سے آپ کا وزن کم ہونا شروع ہو جائے گا. ایسے لوگ جو رمضان میں اپنا وزن معتدل رکھنا چاہتے ہیں تو وہ اپنی مینٹیننس کیلوریز کو مد نظر رکھ کر ہی غذا کا انتخاب کر سکتے ہیں.
جیسا کہ آپ جانتے ہیں وائس آف امریکہ کا مستقل سلسلہ لائف 360 صحت مند زندگی گزارنے کے بارے میں معلومات پر مشتمل ہے. ہارٹ اٹیک یا دل کی بیماری کی کیا علامات ہو سکتی ہیں اور دل کا دورہ پڑنے کے بعد آپ کے لیے کن چیزوں کا خیال رکھنا ضروری ہے، سبا شاہ خان کی رپورٹ میں تفصیل سنیے.
کرونا وائرس کی وبا اپنی تمام تر خوفناک ہلاکتوں کے باوجود دنیا میں سب سے زیادہ اموات کا سبب نہیں بلکہ دل کی بیماری یا کورونری آرٹری ڈیزیز اب بھی دنیا بھر میں لوگوں کے مرنے کی سب سے بڑی وجہ ہے. اس سال جاری کی جانے والی امریکن ہارٹ ایسوسی ایشن کی رپورٹ کے مطابق 2019 میں دنیا بھر میں تقریباً 1,46,00,000 افراد دل کی بیماریوں کی وجہ سے مرے. اس تحقیق کے محققین کا کہنا ہے کہ کرونا وائرس کی وبا سے صحت یاب ہونے والوں کی بڑی تعداد میں دل کو نقصان پہنچنے کے باعث دل کے عارضے کا شکار افراد کی اموات کی تعداد میں اضافے کا خدشہ ہے.
میرا کولیسٹرول لیول ہمیشہ سے ہائی تھا،
تو اراؤنڈ 2005 سے میں اس پہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن یہ ہمیشہ بڑھتا چلا گیا. دو تین دفعہ میں نے اس کا لیول کم کیا لیکن جب ہم اوور ایٹنگ کرتے تھے دوستوں کے ساتھ زیادہ بیٹھنا کھانا پینا تو اس میں کولیسٹرول لیول میرا زیادہ ہوتا چلا گیا اور وہی مین کاز بنا اس ہارٹ اٹیک کی.
چیسٹ ہیوینس, بھاری لگنا جیسے کوئی ٹائٹنیس ہو چیسٹ کی اور وہ پانچ منٹ سے زیادہ, پانچ دس منٹ سے زیادہ لاسٹ کرے, اور جو ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو سانس لینے میں تھوڑا سا لگے کہ مشکل ہو رہی ہو, آپ کو پسینہ بھی آ رہا ہو, تو وہ علامت ہے کہ آپ کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے. ود ان فور آورس جو ہارٹ کی مسلس جو ہیں دے کین سروائیو ود آؤٹ آکسیجن فار فور آورس. تو ود ان فور آورس جو ہے آپ کسی ایمرجنسی روم میں جائیں گے اور وہ اگر آپ کو ہارٹ اٹیک کی ٹریٹمنٹ کریں گے تو آپ کی مسلس ڈیمیج نہیں ہوں گی.
پب میڈ میں شائع کردہ ایک مطالعے کے مطابق پاکستان میں درمیانی عمر کے ہر چار افراد میں سے ایک کو کورونری ہارٹ ڈیزیز یعنی دل کی بیماری لاحق ہے. نوجوانوں اور خواتین میں دل کے عارضے کا خطرہ یکساں طور پر زیادہ ہے. عالمی ادارہ صحت کے مطابق دنیا میں کورونری ہارٹ ڈیزیز یا دل کی بیماری میں پاکستان کا نمبر 18 ہے. پاکستان میں سالانہ تقریباً 2,51,000 سے زیادہ لوگ دل کے عارضے کی وجہ سے مرتے ہیں. کراچی شہر میں کیے گئے اس مطالعے کے مطابق ہائی بلڈ پریشر, تمباکو نوشی, ڈسلپیڈیمیا یعنی خون میں چربی کا تناسب اور ذیابتیز جیسے عوامل پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے جنوبی ایشیا میں دل کی بیماری کی وبا کو روکنے کے لیے ٹھوس کوششوں کی ضرورت ہے.
آپ اس طرح پرفارم نہیں کر پاتے جب ہارٹ اٹیک آپ کو ایک بار ہو جاتا ہے. آپ وزن نہیں اٹھا سکتے, زیادہ واک نہیں کر سکتے, زیادہ تیزی سے چل نہیں سکتے. پہلے انجیوگرافی پھر انجیوپلاسٹی, اس کے بعد سے میں کافی بہتر محسوس کرتا ہوں. اسپیشلی جو ہے میرا وہ پہلے سونے کی روٹین کافی ڈسٹرب تھی لیکن اب یہ ہے کہ مجھے سونے میں کوئی پرابلم نہیں ہے.
لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کی بائی پاس سرجری ہو گئی یا ان کو اسٹینٹس لگا دیا تو اب وہ ٹھیک ہو گئے, ایسی بات نہیں ہے. اسٹینٹس جو ہوتے ہیں یا بائی پاس سرجری, بائی پاس کا مطلب کیا ہے, اگر ایک راستہ بلاک ہے تو آپ نے دوسرا راستہ لے لیا تو بائی پاس کر دیا, لیکن وہ بلاکیج, وہ پرابلم وہ ختم نہیں ہوا ہے, نئی جگہ پہ بھی بلاکیج ڈیولپ ہو سکتی ہے. تو اس لیے اسٹینٹس, بائی پاس سرجری یا دوا لینے سے آپ کے پرابلم نہیں ختم ہو سکتا. اگر انفارچونیٹلی اگر آپ کو ایک بار یہ ہارٹ ڈیزیز جو ہے ڈائگنوز ہو گئی ہے تو یہ آپ کے ساتھ پوری زندگی بھر ہے, آپ کو احتیاط پوری زندگی بھر کرنا ہے.
میری جو ڈائٹس ہیں وہ زیادہ تر ڈاکٹرز کی ایڈوائس کے مطابق ہیں, اس میں ویجیٹیبلز زیادہ ہیں. ایک مخصوص ٹائم کے لیے آپ کو سونا ہوتا ہے, اس کے بعد اٹھ کے آپ کو واک صبح اور شام لازمن کرنی ہوتی ہے. یہی میری روٹین ہے, میں اسی کو کنٹینیو کر رہا ہوں.
سباشا خان, وائس آف امریکہ, فیئرفیکس, ورجینیا.
یہ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس ہے.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
برما کی فوج ان لوگوں کے خلاف پرتشدد جبر و استبداد جاری رکھے ہوئے ہے جو 1 فروری کو آنگ سان سوچی کی سویلین حکومت کا تختہ الٹے جانے کے بعد سے پرامن احتجاج کر رہے ہیں. صدر جو بائیڈن نے 27 مارچ کو برما کی جنتا کی جانب سے قابل نفری پکڑ دھکڑ کی مذمت کی, جس میں 100 سے زیادہ افراد, جن میں درجن بھر سے زیادہ بچے شامل تھے, ہلاک ہو گئے. بغاوت کے بعد سے یہ سب سے خونریز دن تھا. سیاسی قیدیوں کے لیے مانیٹرنگ گروپ کے لیے امدادی تنظیم کے مطابق برما کے فوجیوں اور پولیس نے اب تک 450 سے زیادہ لوگوں کو بڑے پیمانے پر ہونے والے مظاہرین کو کچلنے کے دوران ہلاک کر دیا ہے. ان مظاہروں میں جمہوریت کی بحالی کا مطالبہ کیا جا رہا ہے. تازہ ترین خوریزی پر رد عمل میں وزیر خارجہ اینٹی بلنکن نے ٹویٹ کیا کہ ہم برما کی سیکیورٹی فورسز کی جانب سے کی جانے والی خوریزی پر دہشت زدہ ہیں, جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جنتا چند لوگوں کے فائدے کے لیے لوگوں کی زندگیوں کو قربان کر دے گی. میں متاثرہ خاندانوں سے گہری تعزیت کا اظہار کرتا ہوں. برما کے بہادر عوام فوج کی جانب سے ظلم و ستم کی کارروائیوں کو رد کرتے ہیں. امریکہ کے جائنٹ چیف آف اسٹاف کے چیئرمین جنرل مارک ملی نے دنیا بھر میں دفاع کے شعبے کے سربراہان کے ساتھ مل کر برما کے عوام کے خلاف ہلاکت خیز طاقت کے استعمال کی مذمت کی ہے. بیان میں کہا گیا کہ دفاع کے سربراہوں کے طور پر ہم میانمار کی مسلح افواج اور متعلقہ سیکورٹی فورسز کی جانب سے نہتے لوگوں کے خلاف مہلک ہتھیاروں کے استعمال کی مذمت کرتے ہیں. ایک پیشہ ور فوج قواعد و ضوابط کے بین الاقوامی معیاروں پر عمل کرتی ہے اور لوگوں کی خدمت پر معمور ہونے کے ناطے انہیں نقصان پہنچانے کی نہیں بلکہ ان کے تحفظ کی ذمہ دار ہوتی ہے۔ ہم برما کے مسلح افواج پر زور دیں گے کہ وہ تشدد بند کر دے اور برما کے لوگوں کے احترام اور ان کے اعتبار کی بحالی کے لیے کام کرے۔ اقوام متحدہ کی ایلچیوں ایلس فیری اینڈریٹو اور مشل بیچلٹ نے حالیہ قتل عام پر ایک مشترکہ بیان جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ فوج اور پولیس کی جانب سے شرمناک بزدلانہ اور ظالمانہ کارروائیاں فلم بند کی گئی ہیں جن میں بھاگتے ہوئے مظاہرین پر فائرنگ کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے اور جس کے دوران بچوں کو بھی نہیں بخشا گیا۔ اسے فوری طور پر روکنا ضروری ہے۔ امریکہ برما کی سیکیورٹی فورسز کی ہلاکت خیز کارروائیوں کی سخت الفاظ میں مذمت کرتا ہے۔ حکومت کے لیے لازم ہے کہ وہ دہشت کے ذریعے حکمرانی کرنا بند کر دے۔
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی۔
اور اس کے ساتھ ہی بہجت جلانے کو بھی اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
اس پروگرام میں جو نقطہ نظر پیش کیے گئے وہ خالصتاً ہمارے مہمان شراکا کے تھے اور وہ وائس آف امریکہ کے موقف یا امریکی حکومت کی پالیسی کی نمائندگی نہیں کرتے۔